آج آپ کو مرکز تاویل یا کی مقامی عقل کے بارے میں کچھ اہم باتیں بتائیں گے، اور مقامی عقل کی جیسی اہمیت ہے اس کے بارے میں آپ خوب جانتے ہیں، اس لیے کہ آپ کو جو مقالے مل رہے ہیں ان میں اس سلسلے کی کافی باتیں بتائی گئی ہیں۔ لہذا مقامی عقل کی اہمیت کے بارے میں آپ ایسے مومنین کو ذرا بھی شبہ نہیں، چنانچہ مقامی عقل یا کہ مرتبہ عقل تاویل کا ایک ایسا مرکز ہے کہ ساری تاویلیں رفتہ رفتہ اس میں جمع ہو جاتی ہیں، اور وہ مختلف طریقوں سے اور مختلف لفظوں میں جمع ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ وہاں پر جو تاویلات کا مظاہرہ ہوتا ہے وہ کچھ ایسا ہے کہ معنوی طور پر قرآن کی ساری حکمتیں اس میں جمع ہو جاتی ہیں۔ اس سلسلے میں آج جو بنیادی مثال آپ کے سامنے پیش کی جائے گی وہ دست خدا سے متعلق ہوگی، یعنی خدا کے ہاتھ کا جو تصور ہے اسی تصور کے مطابق اور اسی اصول کے مطابق میں اپنی ساری گفتگو کو تمام کروں گا۔ اور دین اسلام میں دست خدا کے تصور کا جو اہمیت ہے وہ تو ظاہر ہے، اور اس سلسلے کی ایک مثال بیعت ہے کہ آئی بیعت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کو خدا کا ہاتھ قرار دیتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ جو رسول کی بیعت کرتے ہیں وہ خدا کی بیعت کرتے ہیں۔ اس سے یہ اصول مرتب ہو گیا کہ ہادی برحق کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے، اور یہ اصول صرف مقامی ظاہر کے لیے مخصوص نہیں ہے، بلکہ یہی نمائندگی مقامی باطن میں بھی ہے۔ چنانچہ مقامات تو بڑے بڑے تین ہیں، مقامی ظاہر، مقامی باطن، اور مقامی باطن کا باطن۔ مقامی ظاہر کا مطلب جسم ہے، اور باطن سے روح مراد ہے، اور باطن کے باطن سے عقل مراد ہے۔ چنانچہ جس طرح مقامی ظاہر پر ہادی برحق کو یہ درجہ حاصل ہے کہ آپ کا دست مبارک خدا کا ہاتھ ہے، بالکل اسی طرح سے مقامی روح پر بھی اور مقامی عقل پر بھی یہی مرتبہ آپ کو حاصل ہے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر اور امام کا نور ایک ہے اس اعتبار سے بھی، اور امام پیغمبر کے جانشین ہیں اس اعتبار سے بھی، یعنی ان دونوں اعتبارات سے امام مقامی ظاہر میں بھی اور مقامی باطن میں بھی اور مقامی عقل پر بھی دست خدا ہیں، یعنی خدا کی مبارکات ہیں۔ اس قریب میں ایک مقالے کے ذریعے سے آپ کو یہ بات بھی بتائی گئی تھی کہ خدا فاعل بالذات نہیں ہے، یعنی معلوم کہ یہ مقالہ آپ تک پہنچ گیا ہے یا نہیں۔ خدا فاعل بالذات نہیں ہے، یعنی خدا ذاتی طور پر کوئی کام نہیں کرتا، بلکہ خدا فاعل بالواسطہ ہے، یعنی خدا کا فعل واسطہ سے انجام پاتا ہے، بذات خود نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا بادشاہی حقیقی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ مجازی بادشاہ کسی بھی کام کو خود انجام دینا پسند نہیں کرتا. اس کے نمائندے ہوتے ہیں، گماشتے ہوتے ہیں، وزیر ہوتے ہیں، دیگر عملدار ہوتے ہیں اور نوکر ہوتے ہیں، خادم ہوتے ہیں. بادشاہ کے سارے کام انہی لوگوں کے ذریعے سے انجام پاتے ہیں. اور رسول نے یہ بھی فرمایا ہے کہ خدا نے اپنا دین اپنی مخلوق کی طرح بنایا تاکہ مخلوق سے دین کا استدلال کیا جائے اور دین سے اس کی وحدانیت کی مثال لی جائے. تو اس حدیث کے بموجب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ خدا کی بادشاہی کیا ہے. تو خدا کی بادشاہی یہ ہے کہ خدا کے تقریباً سب کام جو حدود اعلیٰ ہیں وہی انجام دیتے ہیں. جیسے عقل کل ایک عظیم فرشتہ ہے، نفس کل اس کے بعد کا فرشتہ ہے، ناطق دین میں بہت بڑی شخصیت ہے، اساس اس کے بعد ہیں اور امام ہیں جو ہر زمانے میں ہیں. تو یہ حدود اس مالی نظریے کے مطابق خدا کی ساری خدائی کے کام انجام دیتے ہیں. اور یہ حدود کی بات ہو گئی، لیکن وحدانیت کو دیکھا جائے تو سب حدود امام میں جمع ہیں. ہم حدود کے اعتبار سے الگ بات بھی کر سکتے ہیں اور وحدانیت کے لحاظ سے صرف امام کی بات بھی کر سکتے ہیں. بہرحال یہاں جو گفتگو چل رہی ہے وہ امام کی بات ہے. تو امام مقامی عقل پر دست خدا ہیں، یعنی خدا کے مبارک ہاتھ ہیں. خدا کے مبارک ہاتھ امام ہیں. آپ کو کبھی میں نے بتایا تھا کہ روحانیت میں اور مقامی عقل پر بہت سے مظاہرے ہوتے ہیں، اور کبھی میں نے دوسرے لفظ میں یہی مطلب بتایا تھا کہ ڈیمانسٹریشنز ہوتے ہیں، اور ان ڈیمانسٹریشنز میں، ان مظاہروں میں ساری روحانیت اور قرآن کی ساری حکمتیں آ جاتی ہیں. چنانچہ مقامی عقل پر دست خدا کچھ مظاہرہ کرتا ہے، کچھ دینے کا مظاہرہ کرتا ہے، کچھ لینے کا مظاہرہ کرتا ہے، اور اسی دینے اور لینے میں بیعت کی بات بھی بنتی ہے اور قرآن کی بہت ساری حکمتیں اس میں آ جاتی ہیں. اور اسی سلسلے میں دست خدا میں، یعنی خدا کے ہاتھ میں، کوئی عجیب و غریب شائی ہوا کرتی ہے کہ اس شائی کے بہت سے نام ہیں، اور میں نے اپنی تحریروں میں اس مقدس چیز کی طرف بھی بہت سے نمایاں اشارے کیے ہوئے ہیں. اب میں مثال کے طور پر قرآن کی آیتوں سے بتاؤں گا کہ کس طرح تاویل ایک مرکز پر جمع ہو جاتی ہے اور اس کی کیا مثال ہے. سب سے پہلے میں بائیں طرف سے شروع کرتا ہوں، جہاں جہاں میں نے نشان رکھے ہوئے ہیں ان کے سلسلے میں. سب سے پہلے ملک خدا کا ذکر آتا ہے، یعنی خدا کی بادشاہی کا. ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بہت برکت والا ہے وہ خدا جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. دیکھیے کہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، یہ جو بات ہے، یہ جو کلام کا حصہ ہے، اگر ہم عقل سے کام نہ لیں تو یہ ایک معمولی بات بھی ہو سکتی ہے، لیکن نہیں، اس کے لیے واقعیت ہونی چاہیے. جب خدا کہتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے تو
उसके हाथ में उसकी मुट्ठी में बादशाही होनी चाहिए। दुनिया की किसी शायर के कलाम में, दुनिया की किसी मुसन्निफ की गुफ्तगू में या उसकी तारीर में इतनी सदाकत कहां कि जो कुछ भी वो कहे उसकी हूबहू वाकईयत हो। क्योंकि लोग जो कुछ कहते हैं वो दूर दूर की बातें होती हैं, लेकिन खुदा जो कुछ फरमाता है उसमें भरपूर सदाकत होती है। आप लॉजिक से सोचिए कि खुदा ने यहां हाथ का नाम क्यों लिया और ये क्यों फरमाया कि उसके हाथ में बादशाही है। और यहां हाथ से इख्तियार मुराद नहीं है, हाथ के मानी हाथ के हैं। तो जानना चाहिए कि दस्त खुदा एक मुकद्दस और अजीम शय का जिस तरह मुजाहिरा करता है उसी शय के अंदर खुदा की बादशाही है। चाहे वो एक खजाना है, चाहे वो एक गुहार है, चाहे वो एक नूर है, कुछ भी है और उसके बहुत से नाम है, तो उसी शय में उसी मुकद्दस चीज में बादशाही है। तभी खुदावंद आलम फरमाता है कि बड़ा बरकत वाला है वो खुदा जिसके हाथ में, जिसके कब्जे कुदरत में, जिसकी मुट्ठी में बादशाही। अजीब बात है कि खुदा ने मिसालों को इतनी बुलंदी तक उठाई हैं कि वहां है तो एक मिसाल है, उसके नामों में से एक नाम अल मसलुल आला है और उस मसलुल आला के लिए एक शय है और उस शय में खुदा की बादशाही है। पीना सरकसाव ने किताबी रहाइश गुशाइश में मुल्क खुदा पर एक मकाला सिपुर्द कलम किया है और उसमें उन्होंने ये जाहिर किया है कि खुदा की कुदरत का कमाल तो ये है कि वो तमाम चीजों को एक चीज के अंदर समो देता है। और दुनिया वाले हैं कि बहुत से कामों को अंजाम देने के लिए बहुत से औजार बनाते हैं और उनको बहुत यानी फैलाव चाहिए और बहुत सारा सामान चाहिए, तभी तो मजाजी बादशाह की कोई बादशाही कायम हो सकती है। लेकिन इसके बरक्स खुदा ऐसा बादशाह है कि उसने एक अमर के अंदर या एक गुहर के अंदर सारी हिकमतों को, सारी कुवतों को और तमाम तर कुदरतों को समो दिया है। लिहाजा यहां मुल्क खुदा का जिक्र है कि खुदा में जो शय है वो मुल्क खुदा है, खुदा की बादशाही है। तो यानी ये पहली मिसाल हुई कि मुल्क खुदा खुदा के हाथ में है, खुदा के कज़े कुदरत में है, उसकी मुट्ठी में है यानी इमाम के हाथ में जो दस्त खुदा है, और इसमें बहुत बरकत है। मतलब बरकत के मानी यूं कि रूहानियत की जितनी बातें हिकमत की और कुरान की वो सब उसी में जमा हो जाती हैं। ये है उस मुल्क खुदा का कमाल और उसकी बरकत। इसके बाद बेयत के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा है, खुद हमारी किताबों से भी पढ़ा है, लेकिन आज एक बात आपको बताएंगे और उसको सुन के शायद आप खुश हो जाएंगे, यकीनन खुश हो जाएंगे। बेयत अरबी का एक लफ्ज है जो खरीद फरोख्त लेन देन के लिए इस्तेमाल होता है, सिर्फ लेने के लिए नहीं, सिर्फ देने के लिए नहीं, बल्कि दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। और एक आयत है जिसमें इरशाद है कि इनल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना, ताकि अल्लाह ने मोमिनीन से उनकी जान को और उनके माल को खरीद लिया है, सौदा किया है, और इस सौदे में मोमिनीन को खुदा बहिश्त अता करेगा। तो ये है इस बेअत से मुतालिक और बेअत की तशरी से मुतालिक जो आयत है वो ये। लेकिन फिर मैं अर्ज करता हूं वाकईयत चाहिए, مقامی روحانیت پر اور مقامی عقل پر اس کا فٹ چاہیے، ڈیمانسٹریشن چاہیے. اگر سودا کیا ہے تو خریدار دکاندار تو آمنے سامنے ہوتے ہیں، اس کا کوئی ڈیمانسٹریشن چاہیے، اس کا کوئی مظاہرہ چاہیے. مظاہرہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ بڑے دیدار کے مقام پر خداوند دست مبارک میں کچھ گوہر لے کے آتے ہیں، ان کا مظاہرہ ہوتا ہے. اور ان گوہروں کا مطلب دو طرفہ ہے، تو کچھ ایسا ڈیمانسٹریشن ہوتا ہے کہ اس ڈیمانسٹریشن سے جاننے والا جانتا ہے کہ بس سودا ہو گیا. ان گوہروں میں ایک طرف سے بھیشت ہے اور دوسری طرف سے ان گوہروں میں مومن کی جان ہے، اس کا مال ہے. جس طرح یہ لفظ ہے بیعت کا لفظ، دو طرفہ اس کے معنی ہوتے ہیں خرید و فروخت. تو اس خرید و فروخت کے لیے امام جو دست خدا ہیں، جس طرح وہ ڈیمانسٹریشن کرتے ہیں، تو اسی سے بیعت کی واقعیت ہو جاتی ہے. تو یہ یعنی بیعت کی انتہا ہو جاتی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر مومن اپنے سودے کو دیکھے، لیکن وہ چاہے تو دیکھنے کا ایک مقام ہے کہ کس طرح یہ سودا ہوتا ہے، بیعت کس طرح ہوتی ہے. شروع میں میں نے کہا تھا کہ آج میں ایک ایسا فارمولا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ فارمولا تاویلات کو جو ہیں اپنے اندر سموتا جاتا ہے، سموتا جاتا ہے، سموتا جاتا ہے. تو آج ہم نے شروع کیا ہے، اگر اس کو چلائیں تو قرآن میں کوئی آیت نہیں ہوگی جو اس اصول سے، اس کلیے سے، اس فارمولے سے باہر ہو، کوئی نہیں. اگر ہم وقتی طور پر نہیں سمجھتے ہیں تو یہ ہماری چھوٹی سی عقل کی بات ہے، اور اگر ہم سمجھتے ہیں اور غور کرتے ہیں اور امام جو ہے عنایت کرتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یوں نکلے گا کہ کوئی آیت اس فارمولا سے، اس کلیہ سے باہر نہیں جائے گی، کوئی آیت اسے باہر نہیں جائے گی. دیکھا کہ اسماعیلی مذہب کے اندر قرآن کی واقعیت، اس کی حقیقت کس حد تک ہے، کہ اگر قرآن میں لینے کی بات ہے تو لینے کا ڈیمانسٹریشن ہونا چاہیے، اور دینے کی بات ہے تو دینے کا ڈیمانسٹریشن ہونا چاہیے، اور ہاتھ کا ذکر ہے تو کسی ایک مقام پر ہاتھ کا مشاہدہ ہونا چاہیے، مال کا ذکر ہے، جان کا ذکر ہے، تو کسی نہ کسی صورت میں وہ بات واقع ہونی چاہیے. چونکہ خدا نے فرمایا ہے کہ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اے رسول تیرے پروردگار کی جو بات ہے وہ صداقت میں بھی اور عدل میں بھی بھرپور ہے. کہ اگر کوئی شخص کسی آیت کو لاجک کے معیار سے پرکھنا چاہے، گرامر کے معیار سے پرکھنا چاہے، فلسفے سے پرکھنا چاہے، اور ہاں کسی بھی علم کے معیار سے کیوں نہ پرکھیں، لیکن ہر معیار پر جو ہے وہ قرآن پورا اترے گا. اور خاص کر جو لاجک ہے، خاص کر جو عقل کی بات ہے، وہ تو قرآن کے ساتھ ہے. تو یہ بیعت ہے کہ بیعت میں بالکل خداوند عالم دست مبارک سے لین دین کرتا ہے، اور مومن کی جان کو اور اس کے مال کو موتیوں کی شکل میں لیتا ہے، اور جنت کو انہی چیزوں میں عطا کر دیتا ہے. ایک مقام ہے اس میں خداوند عالم ابلیس سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے ابلیس، تو نے آدم کے لیے سجدہ نہیں کیا، یہ برا کیا، ایک ایسی مخلوق کے لیے جس کو میں نے خصوصی طور پر اپنے ہاتھ سے بنایا تھا. قابل غور بات ہے، بہت حکمت سے بھری ہوئی بات ہے. آج تک ہم یہ سمجھتے آئے ہیں کہ اس کائنات و موجودات میں جتنی مخلوقات ہیں ان سب کو خدا نے بنایا ہے، لیکن یہاں پر ایک عجیب حکمت ہمارے سامنے آ رہی ہے اور ہمیں توجہ دلا رہی ہے کہ آدم جیسی ہستیوں کو خدا نے اسپیشلی اپنے ہاتھ سے بنایا. اس سے آپ کو بآسانی اندازہ ہو سکتا ہے کہ خلقت جسمانی بھی ہے، روحانی بھی ہے اور عقلی بھی ہے۔ انسان کی تخلیق کریشن ہوتی جاتی ہے، ایک کریشن کے بعد دوسری کریشن۔ اور قرآن کی آیات کو پڑھیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا، ہم کبھی ایک ڈراپ ہوتے ہیں، پھر خون ہوتے ہیں، لوتڑا ہوتے ہیں، الحاظ القیاس چھوٹا سا بچہ ہوتے ہیں، تو اس وقت بچہ کچھ بھی نہیں جانتا ہے۔ تو ان تمام مراحل کو خدا نے یعنی تخلیق کہا، کریشن کہا، لیکن اس کی تخلیق وہاں جا کر مکمل ہو جاتی ہے کہ ایک مومن عقلی طور پر موجود ہو گیا، اور وہ مقام بہت ہی اعلیٰ ہوتا ہے۔ وہ مقام انبیاء اور اولیاء کا مقام ہوتا ہے، وہاں پر ان کی تخلیق عقلی صورت میں، عقلی ہستی میں ہوتی ہے۔ تو یہاں جو خداوند عالم نے آدم کے بارے میں فرمایا کہ اے ابلیس، تو نے ایسی مخلوق کے لیے سجدہ نہیں کیا جس کو میں نے خصوصی طور پر اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، تو یہاں پر ہاتھ کا ذکر آیا۔ جب ہاتھ کا ذکر آتا ہے تو واقعاً وہاں پر ہاتھ ہونا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں واقعات میں، مشاہدات میں، کہ خدا کا ہاتھ کہاں ہوتا ہے؟ تو خدا کا ہاتھ وہاں ہوتا ہے جہاں مقام عقل ہے، وہ مقام عقل ہے اور عالم عقل ہے، اس کو عالم عقل کہتے ہیں۔ تو وہ ایک دنیا ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا، ایک موتی کو، ایک گوہر کو کیوں کر دنیا کہا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا۔ تو اب تک کچھ مقالوں میں یہ بات آپ کے سامنے آئی ہے کہ خداوند عالم قیامت کے دن ساری کائنات کو اپنی مٹھی میں لے لے گا۔ یہ تو آپ پڑھ چکے ہیں، آپ کے اس کورس میں یہ آ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خداوند عالم جسمانی عالم کو روحانیت کے اندر سمو دے گا، اور روحانیت کو عقل کے اندر سمو دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوری کائنات و موجودات کی قدریں، ویلیوز، اس گوہر میں سمو دے گا جس کا یہاں ذکر چلتا ہے۔ اس کے یہ معنی ہوئے کہ ساری تاویل وہاں جمع ہو جائے گی۔ اس کے یہ معنی ہوئے کہ خداوند عالم قرآن میں جو کچھ کہنا چاہے گا اعلیٰ درجے پر، تو اسی چیز کے ناموں میں سے ایک نام کو یوز کرے گا۔ کبھی خزانہ کہے گا، کبھی کتابی مکنون کہے گا، کبھی فضل کہے گا، کبھی ملک کہے گا، الحاظ القیاس۔ اور قرآن میں جب پہاڑ کا نام آئے تو اس میں ہمیں یہ تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ پہاڑ بھی ایک گوہر کی صورت میں ہے، یا پوری کائنات ایک گوہر کی صورت میں آ سکتی ہے، تو پھر ایک پہاڑ کے ایک گوہر کی صورت میں آنے میں کیا تعجب ہو سکتا ہے؟ تو ابلیس سے خدا نے کہا کہ اے ابلیس، تم کو کیا ہوا ہے کہ تم سجدہ نہیں کرتے ہو ایک ایسی مخلوق کے لیے جس کو میں نے خاص طور پر اپنے ہاتھ سے بنایا؟ اس کے دوسرے رخ سے ہمیں ایک اور حکمت کا پتہ چلا۔ معلوم یہ ہوا کہ خداوند عالم تمام چیز کو اپنے ہاتھ سے نہیں بناتا ہے۔ کیوں؟ لوگ تو یہ مانتے ہیں کہ مکھی ہے، مچھر ہے، کیڑا ہے، مکوڑا ہے، سب کو خدا نے بنایا اور خدا ہر چیز کا خالق ہے۔ نہیں، قرآن نے تو احسن الخالقین کہا۔ دنیا میں اس بادشاہ کے نیچے بہت سی روحیں ہیں، جس طرح سائنس کی ریزننگ ہے کہ کوئی چیز سڑتی ہے، اس میں کیڑے پڑتے ہیں اور نیچر اس کو بناتی ہے، اور بہت سے فائل ہیں، ایکٹرز ہیں، وہ چیزوں کو بناتے ہیں۔ دنیا میں ایک کارپنٹر ہے، اور اس سے اگر کوئی بہت غیر موزون اور بہت بھدی سی کرسی بن جائے تو یہ اس کے لیے آیت کی بات ہے۔ خدا نے دنیا کے اندر جو بہت ناکارہ چیزیں ہیں وہ نہیں بنائی ہیں۔ خدا کی تخلیق جو ہے وہ سب سے اوپر ہے، وہ احسن الخالقین ہے۔ اس کی تخلیق تو مقامی عقل سے نیچے نہیں آ سکتی ہے۔ احسن الخالقین، دیکھیے کہ یہ پلورل ہے، خالق
کریئٹر، خالقین، کریئٹرز،
احسن الخالقین، وہ خالقین میں بہترین ہے، تو وہ بہترین خلقت کرتا ہے. ہاں یہ بات ہے کہ یہ یعنی نسبت ہوتی ہے، چیزیں منسوب ہو جاتی ہیں چونکہ اس کی سلطنت ہے، اس کی بادشاہی ہے، تو بادشاہی کی وجہ سے اچھی بری سب چیزیں اس سے منسوب ہو جاتی ہیں، تو یہ تو منسوب کی بات ہے. لیکن سب سے اوپر جو ہے اس کی خلقت خاص ہے. اسی معنی میں یہاں کہا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے جو آدم کو بنایا تو نے اس کے لیے سجدہ نہیں کیا، یہ ابلیس سے کہا جاتا ہے. تو یہاں پر ہمارا اصل موضوع کیا ہے؟ ہمارا اصل موضوع جو ہے وہ دست خدا ہے، اور ہم یہ ہر بار کوشش کرتے ہیں کہ اگر آیت میں ہاتھ کا ذکر ہے تو ہاتھ کا ہونا لازمی ہے، اگر خدا کے چہرے کا ذکر ہے تو چہرے کا ہونا ضروری ہے. تو یہ ابلیس سے کہا گیا کہ تو نے ایک ایسی مخلوق کے لیے سجدہ نہیں کیا جس کو میں نے خاص طور سے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا. یہاں پر ملکوت کا ذکر آتا ہے اور فرمایا گیا ہے کہ خدا کے ہاتھ میں ملکوت ہے. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. سو پاک ہے وہ ذات جس کے قبضۂ قدرت میں ہر چیز کی ملکوت ہے، اور تم سب اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے. ہر چیز کی ملکوت اس کے ہاتھ میں، ہر چیز کی. دیکھیں کہ اس کائنات موجودات میں جتنی چیزیں ہیں ان سب کی ایک لطیف صورت ہے، صاف ستھری ایک صورت ہے، وہ وہاں ہے عالم عقل، اسی گوہر میں، جو دست قدرت میں ہے، جو قبضۂ قدرت میں. جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ تمام چیزوں کی ویلیوز اس کے اندر ہیں، کائنات و موجودات کی پوری قیمت اس میں ہے. کیوں؟ قیمت عقلی صورت میں ہے. انسان کی بھی قیمت ہے، ہر چیز کی قیمت ہے، آسمان زمین کی قیمت ہے، اور آسمان و زمین میں جتنی چیزیں ان کی قیمت ہے، علمی قیمت، حکمت. تو وہ کہاں ہے؟ اسی خزانے میں ہے اور اسی گوہر میں ہے. اس لیے کہا گیا کہ پاک ہے وہ ذات جس کے قبضۂ قدرت میں ہر چیز کی ملکوت ہے. ملکوت روحانیت، ملکوت ملک سے ہے، فرشتگی کی کیفیت، اور ملکوت بادشاہی. ان تمام معنوں میں جو حقیقتیں ہیں وہ اس گوہر میں جمع ہیں. تو اس چیز کے ناموں میں سے ایک نام ملکوت ہے. اور ایک چیز کا شاید میں اضافہ بھی کروں کہ جیسے عرض ہوا تھا کہ قرآن میں دینے سے متعلق، لینے سے متعلق، پکڑنے سے متعلق جتنی آیات ہیں، اور فوری طور پر یہ سب اسے دست خدا سے متعلق ہو جاتی ہیں. یوت الحکمت میں یہ شاہ فقط و میں یوت الحکمت فقط ہوتی ہے خیرن کثیرہ. خدا جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، اور جس کو حکمت دی گئی تو سمجھو کہ اسے بہت کچھ بلائی مل گئی. دیکھیں کہ ساری بلائی جو ہیں وہ حکمت سے متعلق ہو جاتی ہے، کنسرن ہو جاتی ہے. تو ساری وزڈم جو ہے وہ خدا جب بھی کسی کو حکمت دیتا ہے تو ساری بلائی اسی حکمت میں آ جاتی ہے. لیکن یہ جو کام ہے یا یہ جو عمل ہے وہ خدا کے ہاتھ سے متعلق ہے، تو خدا اپنے ہاتھ سے کسی کو دے دیتا ہے، یوں ہی دیتا ہے. تو یہ تاویل بھی اسی مقام عقل سے متعلق ہو جاتی ہے ایک طرف سے، اور دوسری طرف سے یہ تصور ملتا ہے کہ ساری بلائی جو ہے وہ عقل و دانش سے متعلق ہے. اور اسی کے ساتھ آج کے لیے جو آیات کا تعین کیا گیا تھا وہ ختم ہو جاتا ہے. اب میں منتظر رہوں گا کہ آپ حضرات میں سے کسی کا اگر کوئی سوال ہے اس سلسلے میں اور اس موضوع سے متعلق، بہت بات اچھی رہے گی.